السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 89 سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تشکرون. لا یواخذکم، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا، باللغوی بیکار پر، فی ایمانکم قسموں میں سے تمہاری، ولیکن اور لیکن، یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بیما اس پر جو عقدتم مضبوط باندھا تم نے، الایمان قسموں کو، فکفارتہ تو کفارہ اس کا اطعام کھانا کھلانا ہے، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی اوسط میں سے، یعنی جو نارمل کھانا تم کھاتے ہو، ماں جو تت امونا تم کھلاتے ہو اہلکم اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم کپڑا پہنانا انہیں، او یا تحریر رقبہ آزاد کرنا ایک گردن، فمن تو جو لمنا یجد اس نے پایا فصیام تو روزے رکھنا، ثلاثتی ایام 3 دن، ذالک وہ ہے کفارتو کفارہ ایمانکم قسموں کا تمہاری، اذا حلفتم جب تم پختہ قسم کھاؤ، وحفظو اور تم حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح بیان فرماتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تمہاری لغو قسموں پر، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا ان پر جو مضبوط باندھی تم نے قسمیں، بس کفارہ اس کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا جو کھلاتے ہو تم اپنے اہل و عیال کو، یا کپڑے پہنانا ہے انہیں، یا آزاد کرنا ایک گردن کا، بس جو نہ پائے تو روزے رکھے، یا اسے روزے رکھنا ہے 3 دن کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر کرو. اب یہاں سے قسموں کی بات کی گئی ہے. پیچھے ہم حلال اور حرام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور وہ بھی کھانے پینے سے ہی تعلق تھا. اب یہاں زبانی طور پر، یعنی قسم کھانا ہم کیوں کہتے ہیں، ایکچولی قسم ہم اس کو لٹرلی کھاتے تو نہیں ہیں، لیکن جو ہم حلف اٹھاتے ہیں، یعنی جس بات کا ہم پکا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایمان آیا ہے اس کے لیے کہ ایک تو ہے لغو قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے پختہ قسمیں، جو جس کو ہم منعقدہ کہتے ہیں، جو ہم نے اپنے دل کے پورے ارادے اور ثبات کے ساتھ جو قسم کھائی ہو، یعنی جو قسم اٹھائی ہو. اور آپ دیکھیے الحمدللہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جن چیزوں سے بھی اخلاق بگڑ سکتا ہو، یا جن باتوں سے ہمارے دین پر کوئی آنچ آتی ہو، یا جن باتوں سے معاشرے پر کوئی برا اثر پڑتا ہو، ان سب چیزوں سے ہم پر پابندی لگا دی گئی تاکہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ اس کی شروعات ہی نہ ہو. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو قسموں کا اٹھانا ہے یا حلف کا اٹھانا ہے، قسمیں کھانا، یہ ایکچولی وہ لوگ کھاتے ہیں جن کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جن پر کوئی یقین نہیں کرتا، تو اپنی بات کا یقین دلانے ہی کے لیے قسم کھاتے ہیں. اس لیے زیادہ قسمیں کھانا ناپسندیدہ ہے. بلکہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیز کی نظر ماننا یا قسم کھانا اسلام میں اس کی کراہت کی گئی ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. قسمیں کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن انکریج نہیں کیا گیا. قسم کھا سکتے ہیں، حلف اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس پر انکریج نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا جو تم ایسی بے ارادہ قسمیں کھا لیتے ہو، لغو جس کو کہا گیا ہے، جو ایسے کسی کی آدمی کے قسم سے میں تو گئی تھی، قسم سے میں نے کام کیا. کچھ لوگوں کی ایک عادتن ہو جاتی ہے، بات برائے بات تو بس قسم لے لیتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کا کوئی پختہ ارادہ نہیں ہوتا، بس ان کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، سمجھے، جو انسان یعنی بغیر کسی نیت اور ارادے کے وہ کھا لیتے ہیں یا سمجھتے ہوئے اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ وہ سچے ہیں. لیکن ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. عقدتم جس کو تم نے پختہ باندھ دیا ہو, جس کو تم نے یعنی پختہ کر دیا ہو, تو پکڑتا ہے ان قسموں پر تم کو جس کا تم نے مضبوط ارادہ باندھا ہو, جس کا تم عزم کر لیتے ہو, جس پر تمہارے دل جم جاتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ بقرہ میں, ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, مگر وہ قسم جو تم دلی ارادے سے کھاتے ہو ان پر تمہارا مواخذہ کرے گا. تو اس کا کفارہ بھی بتا دیا گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قسمیں کھانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے, جب سامنے والا آپ کی بات پر یقین نہ کر رہا ہو, اس وقت قسمیں کھانے کا موقع ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں اس سے بھی روشنی پڑتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. اب دیکھیں جو یمین منعقدہ ہے, مثال کے طور پر جیسے آپ نے دل سے ارادہ کیا کہ میں اس منڈے کو ضرور روزہ رکھوں گی, جو بھی کمنگ منڈے آ رہے, جیسے آج منڈے ہی ہے, تب آپ ارادہ کریں دل میں پوری طرح سے اپنے دل کے ثبات کے ساتھ کہ میں اس پیر کو روزہ رکھوں گی, یا آپ ایسی قسم کھا لیں کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھا کروں گی اب آئندہ سے. اب کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھے تو آپ نے یمین منعقدہ کیا تھا, لہٰذا آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا ایک غلام آزاد کرنا ہے, یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اور دوسرا ہے, جیسے اب ایک قسم یہ ہے, یہ تو سمجھو کوئی نیکی کی قسم تھی نا, یعنی کوئی اپنے اچھا کام کرنے کی قسم کھائی تھی, تو کوئی بات نہیں, اس کا صرف کفارہ دے دیتا چھوٹ جائیں یا چھوڑ دیں. لیکن کوئی اب حرام کاموں کی, جیسے کسی نے قسم کھا لی ہو کہ میں تو فلاں سے کبھی زندگی بھر بات ہی نہیں کروں گی, جیسے بتا کسی سے قطع تعلق ہی کرنا یہ جائز نہیں ہے, بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یا پھر میں تو کبھی کسی غریب کی مدد ہی نہیں کروں گی, یا ایسے کوئی بھی اچھے کام سے اپنے آپ کو روک لینا. تو غلط کام پر قسم کھائی ہو تو لازمی ہے کہ قسم بھی توڑ دیں اور اس کا کفارہ بھی ادا کریں. تو یہ ایسی قسمیں کھا لینا کہ میں ایسا نہیں کروں گا, میں ویسا نہیں کروں گا, میں یہ نہیں, اپنی کوئی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے پر حرام کر لینا, یا حرام کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حلال کر لینا, تو بہرحال اس کا پھر کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے اور کپڑا پہنانا ہے, یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی غلام نہ پائے, اور تحریر رقبہ کا لفظ آتا ہے, فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ کہ مستقبل میں اسلام غلامی کا خاتمہ کر دے گا. اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی, اس لیے آپ دیکھیں غلام کو آزاد کرنے کے لیے اتنا انکریج کیا گیا, اس میں اتنا اجر بتایا گیا کہ صحابہ اکرام تو ہر جمعہ کو, یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے, یعنی کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا جس میں انہوں نے غلام آزاد نہ کیا ہو. اور کثرت سے غلام آزاد کرنے کا ہم کو ذکر ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام کیسے سب کو یکساں یعنی مساوی سلوک کا حقدار قرار دیتا ہے, اسی بنا پر بڑے بڑے جو یعنی اسکالر بنے ہمارے یہاں پر ہسٹری میں, ہم دیکھیں جیسے عبداللہ بن عباس کے جتنے بھی اچھے اسٹوڈینٹس تھے جو بہت مشہور ہوئے, وہ سب ایکچولی دیکھا جائے تو غلام تھے جو کہ آزاد کیے گئے تھے. تو یہی اسلام کا مزاج ہے, اسی لیے کہہ جائے گا کہ اگر تم نہ پاؤ غلام تو پھر کیا کرو, 3 دن کے روزے رکھو, کیونکہ کوئی شخص ہو سکتا ہے غریب ہو, 10 لوگوں کو کھانا بھی نہ کھلایا جا رہا ہو, تو پھر وہ کیا کریں, 3 دن کے روزے رکھ لیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ لغو قسم سے مراد ایسی قسمیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر بغیر کسی نیت کے کہہ دیتا ہے, جیسے لا واللہ بلا واللہ. تو آپ کہتی ہیں کہ ابو بکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے, یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی, اس وقت وہ کہنے لگے میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو اس سے بہتر کوئی کام نظر آ رہا ہو تو پھر کیا کریں, قسم توڑ لیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں. اور ایک اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے. ایک اور بات اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے, جو ہمارے پر بات بے بات رکھ تو قسمیں کھا لی جاتی ہیں اور اپنے بچوں کے سروں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھا کے کہتی ہوں, یا اس طرح کی باتیں, کعبہ کی قسم, یہ سب شرک میں آ جائے گا. تو نہ کسی بچے کے سر کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور نہ ہی کعبہ کی قسم کھائی جاتی ہے. اگر قسم کھانا ہی ہو تو اللہ کی قسم کھائی جائے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھانا ہی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے. اور جس نے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا, یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ, نہ ماؤں کی, اور نہ شریکوں کی, اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. اور کبیرہ گناہوں میں سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کو ستانا, اور جھوٹی قسم کھانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو شخص بھی کسی کام کے لیے کرنے کی قسم کھائے وہ انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال قسموں کو پورا کرنے کا ہمیں اس کی ہدایت دی گئی ہے اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ تو قسم ایک تو جو دل کے ارادے سے کھائی جائے یعنی پختہ قسم، اور دوسری وہ جو کہ لغو قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک جھوٹی قسم ہوتی ہے جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ قول الزور کو بھی جھوٹی قسم ہی کہا گیا اصل میں، جو قرآن میں آتا ہے جھوٹی باتوں سے بچو یا غلط گواہی سے بچو، بعض اس کو غلط گواہی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے، پہلے وہ تو زیادہ قسمیں نہ کھائی جائیں، اور اگر کھا لیں تو پھر اس کو پورا سمجھیں، اور اگر کسی کام میں آپ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر اس قسم کا کفارہ دے دیں اور وہ کام کریں جو بہتر ہو، یہی ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ عرب لوگ کہا جاتا ہے کہ بات بات پر قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کے یہاں کا عام رواج تھا، اور زیادہ تر ان کی قسمیں تکیہ کلام کے طور پر ہوا کرتی تھیں یا پھر بات میں حسن پیدا کرنے کے لیے، یعنی خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو اسی لیے ایسی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے لغو قسمیں کہا ہے جن کا کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں البتہ وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھائی جائیں تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو کسی درست بات پر اٹھائی جائیں، اور اگر ان کا تعلق مستقبل سے ہو تو انہیں قسم کے مطابق پورا بھی کر دیا جائے۔ تو ایسی قسموں پر کفارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری وہ قسم ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہو، جس کام پر قسم اٹھائی گئی ہو، وہ ممنوع تو نہیں تھا مگر اس کام پر قسم نہ اٹھانا ہی بہتر تھا۔ جیسے کہ ایک دفعہ رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ میں آئندہ سے شہد نہ پیوں گا، آپ نے قسم اٹھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی، تو آپ نے پھر فوراً اس قسم کا کفارہ دے دیا اور وہ قسم کو ختم کر دیا۔ ایک بار کسی صحابی نے ایک مرغی کو چونچ مارتے دیکھا کسی گندی جگہ پر، تو کہا کہ میں آئندہ مرغی نہ کھاؤں گا، اس پر قسم اٹھا لی۔ تو ایسی قسموں کو بھی توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز جو کہ ہمارے لیے تو جائز اور حلال ہے لیکن ہم نے خود سے اپنے پر اس کو حرام کر لیا ہے، حلال کو حرام کر لیا، تو پھر ایسی قسموں پر آپ کو کفارہ توڑ کر اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا کفارہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی جو بات کی گئی ہے، تو ایکچولی غلاموں کو رکھنا ایک مذموم عمل تھا، اور اسی لیے اسلام نے اس کا دھیرے دھیرے خاتمہ کر دیا، اور الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد بالکل غلام رہے ہی نہیں۔ آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ غلامی کا بالکل رواج ہی ختم ہو گیا، اسلام نے ہی اس کو ختم کیا الحمدللہ۔ تو اب کیسا کھانا آپ کھلائیں گے؟ اگر قسم توڑنا ہو تو جو نارمل کھانا آپ کھاتے ہیں، جیسے اگر غریب لوگ اپنے گھر میں اس قسم کا کھانا کھاتے ہیں کہ دال روٹی سبزی کھاتے ہیں، لیکن ایک امیر شخص ہے اس کے گھر میں روزانہ ٹیبل پر مرغ اور مسلم بنتا ہو، تو پھر وہ اسی طرح کا کھانا کھلائے گا 10 مسکینوں کو۔ تو یہ قسموں کا کفارہ ہے۔ اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، کہ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے، یعنی آیات، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنے ہم پر جو سارے احکامات تھے وہ آسان کر دیے گئے، کتنی ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر دی گئیں۔ یعنی ہم کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زندگی کتنی آسان ہے، انہیں پہلے کتنی مشکل بنا دی گئی تھی۔ تو یہاں پر قسموں کے کفارے کی بات کی گئی، آگے دیکھیے آیت نمبر 90۔ اب یہاں پر بھی پھر حلال اور حرام کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما، اب یہاں پر بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما، بے شک، الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور پانسے، یعنی جو تیر ہوتے تھے فال نکالنے والے، رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوہ، تو تم الگ رہو اس سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں، اور یہ شیطان کے عمل سے ہیں، بس بچو تم اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس آگے کی بھی آیت دیکھ لیتے، پھر ایک ساتھ اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 91۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ انما، بے شک، یرید، ارادہ کرتا ہے، الشیطان، شیطان، ان کے، یوقع، وہ ڈالے، بینکم، درمیان تمہارے، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور کینا، فی الخمر، شراب میں، والمیسر، اور جوئے میں، ویصدکم، وہ روکے تم کو، ان ذکر اللہ، ذکر سے اللہ کے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل تو کیا انتم تم منتہون باز آنے والے ہو؟ یقیناً چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، پس کیا تم باز آتے ہو ان شیطانی کاموں میں سے؟ اب یہاں پر شراب اور جوئے کی بات کی گئی ہے، ہم تھوڑا سے پہلے انصاب اور ازلام دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں سورہ مائدہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا ازلام کے بارے میں، تیر یا جو پال نکالتے تھے وہ لوگ اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ازلام زائی لام میم ظلمہ اس کا روٹ ہے، ظلم یظلم ظلمن خطا کرنا چوک جانا، اسی سے پھر ظلمن سے ازلامن ہے، اس میں ذات بھی ہے یہ، بغیر پر کا تیر جن سے فال نکالتے ہیں تو یہ حرام کیا گیا، یعنی جس سے فال نکالی جائے تب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے وہ تیر ہو یا جس بھی ذریعے سے فال نکالی جائے گی وہ سب اسی میں شامل ہوں گے۔ اور انصاب یہ پتھر، نصب کی جمع انصاب ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے پتھر، اب چاہے وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ چیزیں جس سے کوئی چیز آپ اس کو مقدس سمجھتے ہوں اور اس کی وجہ سے وہاں پر اس کو مقدس سمجھ کر وہاں پر کوئی نیک کام کرتے ہوں جا کر، اور یہ اسلام میں جائز نہیں، سوائے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ایسی پلیسز ہیں سوائے مکہ المکرمہ کے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد مسجد نبوی کا ذکر آتا ہے کہ میری مسجد کی زیارت کرو، اور یا پھر تھرڈ نمبر پر بیت المقدس کی زیارت کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہیں یا چبوترے یا درخت یا جگہیں ہمارے لیے جائز نہیں جس کے لیے ہم سفر کریں یا وہاں جائیں۔ تو نصب نون سوادبا نصبا ینسبو نصبن، کسی چیز کو گاڑنا جمانا، کسی کو تکلیف دینا، نصبن اس میں ذات ہے، اور انصاب یہ نصبن کی جمع ہے، بھینٹ چڑھانے کی علامت کے لیے گاڑے ہوئے پتھر، استھان بت۔ تو اب یعنی ضروری نہیں کہ وہ بت ہی ہو بنا ہوا، بلکہ وہ کوئی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، کوئی چبوترا بھی ہو سکتا ہے جہاں لے جا کر کوئی نیک کام کیا جائے کہ وہاں جا کر ہی ہوگا، جیسے کہ بہت سارے لوگ شادی کے بعد دلہنوں کو مخصوص مزاروں پر یا درگاہوں پر لے جاتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی نصب میں آئے گا۔ تو حجارتن کان المشرکون یذبحون عندها تعظیما، جو کفار مکہ یا جو مشرکین تھے وہاں ایسی جگہوں پر جا کر ذبح کرتے تھے جانوروں کو، وہ سمجھتے کہ جگہ بہت عظیم جگہ ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ دوسرا ہے ازلام پانسے یا تیر جو فال نکالنے کے لیے یوز کیے جائیں۔ پھر ہے خمر والمیسر کا جو لفظ آیا تھا میسر کا، خمر ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی عقل پر نشے کا پردہ ڈال دے، اور پھر دوسرا ہے میسر جوا، وہ تمام مقابلے جن میں جانبین کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے جیتنے والے کے لیے کوئی معاوضہ مقرر کیا گیا ہو، مثلا گھوڑ دوڑ ہے، یا جیسے آج کل کرکٹ میچ پر فٹ بال میچ پر لوگ شرطیں لگاتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں اسلام میں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں لاٹری بھی اسی میں شامل ہے، یا بہت سارے لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور کسی ایک کا فائدہ کیا جا رہا ہو تو وہ میسر میں آ جائے گا، جوئے میں آ جائے گا، قمار جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو چار چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ خمر، میسر، انصاب اور پانسے، یعنی ازلام، یعنی جن کے ذریعے سے لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے ہوں، تو یہ وہ چار چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور ان کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارننگ دی ہے، اور اس کے جو مفاسد ہیں یعنی اس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تاکہ اس کو ترک کر دیا جائے اور اس سے بچا جائے، اسے اجتناب کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی فرما دی کہ یہ تمام امور جو اوپر گنوائے گئے ہیں یہ رجسن ناپاکی میں سے ہے، یعنی حصے طور پر یہ ناپاک نہیں ہو سکتا ہے لیکن مانوی طور پر یہ ناپاک ہیں، اور ناپاک امور سے بچنا اور ان کی گندگی میں ملوث ہونے سے اجتناب کرنا ہی زیادہ بہتر ہے انسان کے لیے۔ اور پھر اور مزید اس کی قباحت بیان کر دی گئی کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہمیشہ دشمن سے دور رہا جاتا ہے، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دشمن سے دور رہا جاتا ہے، اور وہ تو شیطان تو انسانوں کی گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، وہ تو ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے ہر کام کرتا رہتا ہے، سازشیں کرتا ہے، لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان اعمال سے بچنے کی کوشش کی جائے تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی یہ سب اعمال سے بچنے کے لیے کیوں ترغیب دی گئی، تاکہ ہمیں فلاح یعنی کامیابی نصیب ہو سکے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے عرب کے لوگ، اس وقت شراب بہت عام تھی اور الگ الگ قسم کی شرابیں تھیں، یعنی گیہوں سے بنتی تھی، کھجور سے بنتی تھی یا کچھ اور چیزوں سے، اس کے لیے کچھ برتن بھی تھے، جیسے صحیح بخاری میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کرتے جو کدو ہوتا تھا اس کو اندر سے اس کا گودا نکال کر، چونکہ وہ تھوڑا لمبا ہوتا تھا اور اس کا جو اوپر سے جو اس کا کور ہوتا ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے، ہارڈ کور ہوتا ہے، تو اندر سے وہ گودا نکال لیتے تھے اوپر سے اس کو کاٹ کر, اور اسے لمبا لمبا سا وہ جو یعنی بالکل کہتے ہیں کہ جو زیادہ جس میں جگہ ہوتی ہے تو اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے, اس میں کھجورے رکھ کے یا اس میں گیہوں رکھ کے سڑنے کے لیے. جب وہ اچھا سڑ جاتا تو اس کی جو شراب بنتی تھی وہ کہتے تھے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی تھی. تو ایون اسلام نے شروع میں ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا جس میں شراب بنائی جاتی تھی. جب بعد میں شراب کی حرمت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تب ان برتنوں کی اجازت دی گئی. تو اب شراب بہت سارے لوگ جیسے کہ جو منکرین حدیث ہیں, اور اسی لیے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ تاکہ اپنی مرضی کے معنی پہنا سکیں قرآن کی آیتوں کو, چونکہ یہاں خمر کا استعمال ہے اور خمر زیادہ تر لکوڈ نشہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لفظ, لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام, کہ جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. کیونکہ اب بہت سے لوگوں نے کیا کہا کہ اچھا نشہ تو حرام ہے تو ہم کو تو نشہ ہی نہیں ہوتا ہے, لہٰذا ہم تھوڑی بہت تو پی سکتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو دو پیک پینے سے ہی نشہ ہو جاتا ہے, ہم تو دو پیک اگر پیئیں تو اس سے ہمارا کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے, لہٰذا ہم پی سکتے ہیں شراب نعوذ باللہ. تو نہیں, حدیث نے ہمیں بتا دی کہ جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے, تم تھوڑی سی بھی نہیں پی سکتے, تھوڑی بہت پینے میں کیا حرج ہے, ایسا کہتے ہیں نا لوگ. پھر اب کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک آئیڈیا لایا تھا کہ اچھا وہ تو شرابی نے لکوڈ چیز پینے کو حرام کی گئی ہے, لیکن ایکچولی خمر کا جو اگر اب آپ معنی دیکھیں گے اس کی ڈیفینیشن کہ الخمر ما خامر العقل, یا پھر ہر چیز جو نشہ پیدا کرے, حدیث اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اب اس میں پھر ڈرگس, ہر قسم کی ڈرگس آ جائیں گی, یعنی چاہے وہ لکوڈ ہو, سالڈ ہو, سفوف ہو, پاؤڈر کی صورت میں ہو, یا حکے کی صورت میں ہو, بھاپ کی صورت میں ہو یعنی اسٹیم کے ذریعے سے, یا پھر آپ اس کو رول بنا کر کاغذ میں لپیٹ کر اس کو پیتے ہوں, اس کا دھواں چھوڑتے ہوں, ہر قسم کا نشہ حرام ہوگا. اور احادیث ہمیں اس کی بہت ڈیٹیل میں ملتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ جتنی کثرت سے احادیث شراب کی حرمت پر ہے کسی اور ٹاپک پر نہیں, آپ سوچیں. کیونکہ شراب عربوں کے ہاں ایسے پی جاتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں نا کہ جو یہ ٹاکسک جو ہوتے ہیں لوگ کہ کسی بھی چیز کے نشے کے جو عادی ہو جاتے ہیں, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو ایڈکشن ہے وہ جلدی نہیں چھوٹتا ہے, اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسی لیے بہت سارے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے آرٹیکلز ہیں, بہت سارے اس کے اوپر ڈاکیومینٹریز ہیں کہ اچھا نشہ چھڑانا ہو تو اس کے لیے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑانا پڑتا ہے, ایک ساتھ نہیں چھڑا سکتے. لیکن سبحان اللہ, جب انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم کو ملتی ہے, صحیح روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر پر تھا اور اس وقت میں لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا مہمانوں کا ابو طلحہ کے گھر پہ, تو کہیں سے ہم کو باہر سے آواز سنائی دی. تو ابو طلحہ نے کہا کہ جاؤ انس جا کر دیکھو کیا بات ہے. میں نے واپس آ کر کہا کہ منادا ہے, یعنی ندا دینے والا شخص ہے جو رسول اکرم کی طرف سے آیا ہے, اور وہ منادی کرتا پھر رہا ہے سارے جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا ہے, اور یہ جو سورہ مائدہ میں ابھی ہم جہاں پڑھ رہے ہیں یہ آخری حکم تھا شراب کی حرمت کا. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ حکم آئے چار الگ الگ اسٹیجز میں, اور یہ فائنل حکم تھا چوتھا جب شراب کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی. اور اس سے پہلے رسول اکرم خطبہ دے چکے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز شراب ہے, اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دی جائے, اس لیے جس کے پاس جو ذخیرہ ہے وہ اس کو اپنے پاس سے نکال دے. تو ابھی تک چونکہ حرمت کی حکم نہیں آیا تھا, لہٰذا رسول اکرم نے کہا کہ اس کو نکال دو, چاہے تو تم سیل کر دو, چاہے جو چاہو کرو, کیونکہ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی رسول اکرم نے اپنا منادی سب طرف بھیج دی کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس کو تحفہ تن دے دیں یہودیوں کو, ہمارے لیے تو حرام ہو گئی ہے, ہم تو پی نہیں سکتے نہ بیچ سکتے, تو کیا ہم تحفہ دیں؟ تو کہا کہ جس نے یہ شراب حرام کی ہے اس نے اس کو تحفہ دینے سے بھی منع کیا. سبحان اللہ. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام ہونے کی ضرورت نہیں پیش آئی اپنے اوپر حرام کرنے کی. یعنی یہ ایمان کی مضبوطی تھی نا, یہ یعنی ان کی روح دراصل وہ تربیت پا گئی تھی, ان کے جسم محتاج نہیں ہوئے اس شراب کے, کہ وہ تو ابھی اتنا پی رہے تھے یعنی پانی کی طرح پیتے تھے, پے در پے کئی بڑھ چڑھ کر پیتے تھے, لیکن ان کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اچھا تھوڑی تھوڑی کر کے حرام کی جائے, نہیں, بلکہ جیسی حکم آیا تو کہا کہ نہ خود پیو نہ دوسروں کو پلاؤ اور نہ ہی کسی کو تحفتن دو, اور انہوں نے بہا دی, اور ان کے جسم اس کے عادی بھی ہو گئے الحمدللہ, کہ جو شراب پینے کے عادی تھے وہ اس سے بچ بھی گئے الحمدللہ. یہ ہوتا ہے ایمان, اور یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا کہ جب حکم آئے فوراً سرنڈر کر دیا جائے, یعنی کہ قیل و قال کی جائے اور ناجائز کو جائز اور جائز کو ناجائز بنا دیا جائے ہیلے بہانے کر کے. تو فلاح اگر چاہتے ہو, اور فلاح ممکن ہی نہیں ان تمام کاموں کو چھوڑ کر, ان تمام کاموں کو چھوڑو گے تو ہی فلاح نصیب ہوگی, ادروائز سب ختم ہو جائے گا. اور یہ دراصل شراب اور جوا یہ سب کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اندر کینہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، دشمنی ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، چاہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہو، دو گروہ کے درمیان ہو، یا ہسبینڈ وائف میں ہو، اس میں شراب ہی مین ریزن ہوتی ہے. بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں تو آپ یعنی ایک سمبل سمجھا جاتا ہے آپ کے بہت امیر ہونے کا، آپ کے بہت ایلیٹ ہونے کا، اور آپ کے بہت جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، جس کو اچھا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں جب تک کہ اچھی شراب نہیں رکھیں گے آپ اچھے مانے ہی نہیں جائیں گے. یہ حال ہو گیا ہے، جو تھا نہ خوب وہی خوب تر ہوا. حالانکہ لکھا ہوا رہا ہوتا ہے کہ اچھا شراب پینا منع ہے، یہ نقصان دہ ہے، سگریٹ نقصان دہ ہے، لیکن کیا فائدہ لکھ کر؟ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس کا. تو آپ پیتے ہوئے بتا رہے ہیں اس کو. اس کو کہا جاتا ہے کہ 36 بلین ڈالر صرف شراب کے ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے وہ شراب پر کیا جاتا ہے، آپ سوچیں. اور جتنی خوبصورت بوٹلز شراب کی ہوتی ہیں، آپ کو کسی اور ڈرنک کی بوٹلز اتنی خوبصورت نہیں نظر آئیں گی. یعنی وہ اس طرح سے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس طرح سے اتنی خوبصورت بوٹلز میں اس کو لے آتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کو نہ پینے والا اور نہ یوز کرنے والا بے وقوف ہے، یا اس نے کچھ زندگی سے حاصل نہیں کیا. یہ حال ہو گیا آج. اور جتنے نقصانات شراب سے آپ نے دیکھا، کیونکہ ہم اس کی جو ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے. اس رائے سے پتہ شراب پی کر انسان کیا ہو جاتا ہے، اس کی عقل ہی تو کور ہو جاتی ہے. جب اس کی عقل ہی کور ہو گئی تو کیا بھلا کوئی اچھے کام کریں گا، آپ خود بتائیں. تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانو، اس کی قباحت کو سمجھو، تبھی تم فلاح پا سکو گے، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے. اب اس سے ریلیٹڈ جو احادیث میں تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو تدریج کے ساتھ یہ احکامات نازل ہوئے. پہلے کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما. تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی. پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما. تو سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے میں ہو. تو بہرحال دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ انما یرید الشیطان، اس طرح سے منتہ ان کے کہ تم باز نہ ہوگے. سورہ بقرہ میں ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں ہوئی چوتھے نمبر پر. کہا جاتا ہے کہ ایک دن جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی تھی اور اسی حال میں وہ شہید ہوئے. اس وقت تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اور ابن عمر فرماتے کہ میں نے سیدنا عمر کے کو رسول اکرم کے ممبر پر کھڑے ہو کے فرماتے ہوئے سنا، لوگوں شراب حرام ہوئی. شراب پانچ چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر یعنی شراب ہے. تو جیسے ابھی آپ کو ابو طلحہ کے گھر کا منظر بتایا گیا کہ ابو طلحہ ساقی بنے ہوئے تھے اور منادی یہ حکم کا اعلان کر رہا تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. تب ابو طلحہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ساری شراب بہا دو. تو انہوں نے مٹکے توڑ دیے اور شراب بہا دی. اور وہ کہتے ہیں، نصر یہ کہتے کہ میں نے مٹکے کے پیندے پر پتھر مارا تو مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہ گئی. اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہ رہی تھی، اور اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر شراب کبھی پی. یعنی ایسا بھی نہیں کہ وہ شخص سے دوبارہ پوچھا ہو کہ اچھا کیا واقعی میں شراب حرام ہو گئی، نہیں، کچھ پوچھنا بھی دور کی بات ہے، سیدھا اپنے مٹکے توڑ دیے جس میں شراب رکھی ہوئی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور اسٹاک کر رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کرے، اس نے دیدہ دانستہ آگ میں جانے کی کوشش کی. آپ سے پوچھا گیا کہ شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا شراب تو خود ایک بیماری ہے، شفا کیا دے گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم شراب کا سرکہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے ان برتنوں کو بھی استعمال میں لانے سے منع کر دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ مستقبل کے بارے میں آپ نے خبر دی تھی کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلت موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شخص لائے گئے جس نے شراب پی تھی، آپ نے اس کو دو ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب سود سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی آپ مسجد میں آئے اور ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، پھر فرمایا کہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، اور 10 لوگوں پر آپ نے لعنت فرمائی، شراب نچوڑنے والے، یعنی جو شراب نکالتا ہے، جو ڈھوتا ہے، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا جس کے لیے خریدی گئی ہو، یہ سب ان پر لعنت فرمائی گئی ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنی واضح آیات اور احادیث موجود ہیں. اب کیا کوئی اور باقی رہ سکتی ہے کوئی چیز جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو؟ تو شراب کی جو حد ہے وہ رسول اکرم کے زمانے میں یعنی 40 کوڑے تھی، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 80 کوڑے ہو گئی، تو اب دونوں سزائیں موجود ہیں، 40 کوڑے یا 80 کوڑے، اور یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی یعنی اس کی ذمہ داری نبھائے کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو شراب پی کر پکڑا گیا ہو اس پر حد لگائی جائے، یعنی اس کو کوڑے مارے جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کو رسول اکرم کے سامنے لایا گیا، اور وہ ایک دو بار یعنی پہلے بھی سزا بھگت چکے تھے، تو رسول اکرم نے ان کو جو سزا دینی تھی یعنی 40 کوڑے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت کرو کہ یہ کتنے بار لایا گیا ہے شراب پی کر، یعنی اس کو سزا دی جا رہی پھر بھی یہ مانتا نہیں اور بار بار شراب پیتا ہے۔ تب رسول اکرم نے کہا کہ اس پر لعنت نہ کرو، اور یہ یقین جانا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابی اتنا شرمندہ ہوئے، آئندہ انہوں نے کبھی پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال 40 اور 80 کا ذکر ہم کو ملتا ہے، تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس پر پابندی لگائی جائے۔ اور پھر میسر کا لفظ آتا ہے، جوا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یعنی جتنے بھی جو اس میں جمع کر دیے گئے ہیں شراب اور جوا، یہ ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں لاٹری ہے یا جس میں کسی ایک شخص کا فائدہ اور باقی سارے لوگوں کا نقصان ہو، ایسے واچر خریدے ہوئے جس میں کوئی پرائز بانڈ نکلتا ہو، وہ ساری چیزیں، وہ سب حرام ہیں۔ کیونکہ میسر کے لفظ آپ دیکھیں، یسر سے نکلا ہے، آسانی، جو چیز آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو میسر یعنی وہ کثیر مال و دولت جو مفت میں یا آسانی سے ہاتھ لگ جائے، اسے ہی جوا اور قمار بازی بھی کہتے ہیں۔ اور جوئے کی معروف قسم تو شرن اور قانون حرام ہے، اور جواری کو کسی بھی معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا، مگر موجودہ دور میں جوئے کی نئی نئی اقسام نکل گئی ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض طرف حکومتوں کی بھی سرپرستی حاصل ہے ایسے لوگوں کو، حالانکہ یہ سب نئی شکلیں بھی حرام ہیں، جیسے کہ لاٹری، معمہ بازی، کچھ جو ٹکٹیں ہوتی ہیں اس طرح کی ٹکٹ، انعامی بانڈ، ریس کورس اور بیمہ کی بعض شکلیں، یہ سب اسی میں آئیں گی، یا پھر شطرنج وغیرہ، وہ بھی اسی کی جوئے کی ہی قسمیں ہیں۔ پھر بت اور آستانوں کی بات کی گئی ہے، ایسے مقامات جنہیں کسی موجودہ یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکی عقیدے کی بنا پر عوام میں تعظیم کا درجہ حاصل ہو اور وہاں نظریں نیاز بھی چڑھائی جاتی ہوں، چونکہ اس میں جو مرکزی کردار ہوتا ہے کسی بت یا پیر فقیر یا اس کی روح کا ہوتا ہے، لہذا بت گری، بت فروشی، سب چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، یا پھر مجسمے یا جاندار اشیاء کی تصویر، وہ بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ یہ بالخصوص ایسے انسانوں کی جنہیں دینی یا دنیاوی لحاظ سے لوگ معاشرے میں کچھ اچھا مقام دیتے ہوں، تو ان کی تصویریں بنا کر اس کو لگانا، وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ شراب اور جوا، اصل میں اس کے جو اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں گے اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں، آپ آن لائن اس کو سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری معلومات مل جائے گی، ہمارے پاس یہ اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اسی سے اندازہ لگائیے، جیسے ابھی میں نے آپ سے بتایا نا کہ 36,000 بلین ڈالر صرف ایڈورٹائزمنٹ پر لگائے جاتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کو استعمال کرنے پر لوگ کتنا خرچ کرتے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے جو انہیں جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو ہیل کرنے کے لیے یعنی جو گورنمنٹ پولیس پر یا ایسی چیزوں پر جو پیسہ لگاتی ہے وہ بھی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر ایکسیڈنٹس اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، دشمنیاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، آپس میں کینہ، بغض و بغاوت اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی نقصانات ہیں اس کے۔ لہٰذا اور آپ دیکھیں کہ اب تو کہا جاتا ہے کہ آج کل تو صرف پان کی دکانوں پر بھی ڈرگس ملنے لگی ہیں ہر قسم کی، یا اس طرح کی جو لاٹری وغیرہ ہے اس طرح سے۔ تو بہرحال ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی قباحت کا احساس دلائیں، معاشرے میں اویئرنیس پیدا کریں اور بتائیں کہ کتنی نقصان دہ ہے، کتنا اس کی وجہ سے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے اور خود اپنی ذات کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو عادی شرابی ہوتے ہیں ان کو سیروسس ہو جاتا ہے، یا پھر جو لیور کا کینسر ہے، یا پھر لیور ڈیمیج، یا پھر جو پینکریا ڈیمیج، بہت سارے نقصانات، کوئی ایک نقصان نہیں ہے، بہت سارے نقصانات ہیں۔ لہٰذا ہم بہت ہی دھیان رکھیں اس کے بارے میں اور اس کی قباحت کے بارے میں، خود بھی جانیں، لوگوں کو بھی بتائیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں پھر بھی اس کی حرمت کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اب جو کچھ لوگ اللہ کی حدود اور قیود کا خیال نہیں رکھتے پھر وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ کس چیز سے روکتی ہے، کہ شراب اور جوا انسان کے اندر دشمنی پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود ہی بتا دیا ہے کہ اب جو آیت نمبر 91 میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا یہ نقصان پیدا کرتی ہے، کہ آپس میں دشمنی، فساد پیدا کرتی ہیں اور اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور اسپیشلی نماز سے روکتی ہیں۔ تو کیا تم باز نہ ہوگے؟ فہل انتم منتہون؟ کیا ابھی بھی تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی بات سن لو اور ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ؟ اور اب دیکھیں اس کو رجسن کہا گیا، گندگی، اور گندگی سے کون محبت کرتا ہے، یا گندگی کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی گندگی میں جانا پسند کرے گا، گندگی میں انوالو ہونا پسند کرے گا؟ تو ایک تو عمل شیطان ہے، گندگی ہے، پھر یہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، دشمنی پیدا کرتی ہے، عداوتیں ڈالتی ہے، تو پھر بھلا کیوں نہ اس سے بچا جائے؟ جب وہ ہمارے قلب کو بھی مجروح کر دیتی ہیں، ہمارے جسم کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں، تو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں ہم کو یہ سارے کام، اور نماز سے دور کر دیتے ہیں. اور جبکہ یہی دو چیزوں کے لیے تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا کہ دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے دنیا میں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم صرف اسی کی پرستش کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی بجا لائیں. یہ جو ساری چیزیں وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکتے ہیں. اور شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی، تو عقل سلیم کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے کہ تم باز آتے ہو، کیونکہ ایک عقل مند شخص جب ان بیکار کاموں کو دیکھتا ہے تو کبھی وہ اس میں انوالو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو اس سے دور بھاگے گا اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے گا. تو زیادہ واز اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ کیا تم باز نہ آؤ گے، تو لہٰذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے. آیت نمبر 92. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو تم اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو تم رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، فَإِن، بس اگر، تَوَلَّيْتُمْ، پھر جاؤ تم، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ، أَنَّمَا، بے شک، عَلَى رَسُولِنَا، ہمارے رسول پر، البلاغ المبین، سے پہنچا دینا ہے کھول کر یا واضح طور پر. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم منہ موڑ جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. یہ جو بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اصل میں اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اس میں ہمارا ہی خود کا بھلا ہوگا، ہم ہی کامیاب ہوں گے. اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہ اس کے فائدے کے لیے ہوگا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کی ذمہ داری تو بات پہنچا دینا ہے، زبردستی کھینچ کر ان کو اس پر عمل کروانا نہیں ہے. اور جو منہ موڑے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا ہی خود کا نقصان ہوگا، کیونکہ رسول نے تو اپنا کام کر دیا. تو وہ ضرور کہا گیا کہ اور ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ نافرمانی انسان کو شر اور خسارے میں لے جاتی ہے. اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے یا اعراض کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے، تو وہ اپنا ہی خود کا نقصان کرے گا، کسی اور کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور کچھ نہیں. پھر تمہارا محاسبہ ہوگا اور تم سے ہی حساب لیا جائے گا، لہٰذا اس کام سے بچو، رسول کی فرما برداری کرتے رہو. ویسے بھی آپ دیکھیں گے جس میں ہم انسانوں کے لیے صرف اور صرف اسی میں بھلائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ کا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو بہرحال یہ تمام آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی ہمیں خسارے سے بچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور فلاح اور کامیابی عطا کر سکتے ہیں. تو حاصل مطلب کیا ہوا ان آیات سے، ہم کیا عملی نقاط لے سکتے ہیں؟ کہ جو حلال چیزیں ہیں اس کو اپنے اوپر ایک تو حرام نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کی حلال کی گئی چیزیں ہیں، جیسے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو زبردستی اس کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں، ایسی کوئی قسمیں نہ کھائیں کہ جس کی بنا پر پھر وہ ہم کو اس کا کفارہ دینا پڑے. اور اگر قسم کھا بھی لی ہے تو پھر کیا کریں، اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ دے دیں. اور حلال اور باقی زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی گناہ میں سے آتا ہے اصل میں. اور قسموں کی حفاظت کریں، تو قسموں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ بھی آپ لکھ لیں. قسموں کی حفاظت سے مراد ہے کہ قسمیں ہی نہ کھائی جائیں، کیونکہ قسمیں کھانے سے انسان بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ قسمیں کھانے سے پھر انسان کا کوئی یقین اور اعتبار نہیں رہتا. تو قسموں کی حفاظت سے مراد یہ، قسموں کی حفاظت کرے، اور اگر کھا ہی لی ہیں تو پھر اس کو، اگر وہ غلط بات پر کھائی تھی تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیں، اور اگر کوئی اچھی بات پر بھی کھائی تھی لیکن اس کو پورا نہ کر سکے تو پھر اس کی صورت میں بھی اس کا کفارہ دینا ہوگا. تو یہ آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ایک تو جو حلف اٹھایا جائے اس کی حفاظت کی جائے، غلط باتوں پر حلف نہ اٹھایا جائے، اور بلا وجہ کی جو لغو قسمیں ہیں اس کو بھی کھانے سے ہم پرہیز کریں. بات بات پر قسم کھانا، قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، اٹھائی جا سکتی ہے. کعبہ کی قسم اٹھانا، یہ بچوں کے سروں کی قسم اٹھانا، یہ سب شرک میں آ جائے گا، تو اس سے ہم بچیں. اور دوسری اہم بات جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی، کہ جو حلال اور حرام ہے اس کا ہم خاص خیال رکھیں، اور جو نشہ اور ادویات ہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس سے دور رہیں. اور جو نصب ہے جیسے ہمارے معاشرے میں جو عرس اور میلے ٹھیلے ہوتے ہیں درگاہ پر جو جانا ایک بابر کا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر جانا یہ سب خود ساختہ چیزیں ہیں جس سے شرک کی بو آتی ہے لہٰذا اس سے دور رہیں۔ صرف آپ کعبۃ اللہ کے لیے سفر کر کے جا سکتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، یا رسول اکرم نے فرمایا کہ میری مسجد کے لیے سفر کرو کیونکہ وہاں نماز پڑھنے کا اجر دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، یا پھر بیت المقدس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ قبلہ اول تھا، تو وہاں جا کر بھی کوئی اسپیشل اعمال نہیں بجا لانے، وہاں بس اگر جانا ہے تو جا سکتے ہیں وزٹ کے لیے، ادروائز نہیں۔ تو مدینہ کا بھی سفر کریں گے تو صرف مسجد نبوی کے لیے کریں گے، نہ کہ قبر کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر ہے تو آیا کرو، بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ قبروں کو میلہ گاہ نہ بنا لینا، پہلے کی امتیں اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی، تو میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا۔ تو قبر کے لیے نہیں جانا ہے، مسجد کے لیے جانا ہے وہاں پر ہم کو، لیکن اگر وہاں چلے ہی گئے تو پھر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں قبر کے پاس ہی، اور صرف درود ابراہیم ہی پڑھ کر بس وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ تو بہرحال بہت ہی امپورٹنٹ آیت تھی اس لحاظ سے، لیکن اللہ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہم شراب برس میں تو نہیں پڑھتے ہیں، جوئے میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو لاٹری کی قسم کی چیزیں ہیں یا لائف انشورنس ہے، بیمہ پالیسیز ہیں، یہ سب کیا ہے وہ اسی میں سے آ جائیں گے، یا پرائز بانڈز ہیں وہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی، یا جس میں بہت سارے لوگوں کا پیسہ لگا ہو صرف ایک کو اس میں انعام مل رہا ہو، وہ ساری چیزیں جوئے سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، تو ایکچولی جب آپ اس کو اسپرے کرتے ہیں تو وہ الکوہل اڑ جاتا ہے اور جو خوشبو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اس کو پرزرو کرنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے۔ ایکچولی وہ ایکچوئل وہ الکوہل نہیں ہوتا جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، یہ دوسری قسم کا الکوہل ہوتا ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ الکوہل اڑ جائے گا اور صرف خوشبو باقی رہ جائے گی۔ تو یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ 92 آیت تک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔